بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ جو گفتگو ہے ہماری الحمدللہ توحید در قرآن کے حوالے سے, تو اس میں ہمارا جو سمجھ لیں کہ فائنل جو اس کا حصہ ہے لاسٹ چیپٹر, اور شروع میں بات یعنی شروع کرتے وقت مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ گفتگو اتنی زیادہ پھیلے گی, لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو شرک والا ٹاپک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر یا آسانی سے یا سرسری گزر جایا جائے, کیونکہ اس کو جو میں بیٹھ کے اس کے نکات اور ان سب کو سمیٹنا شروع کیا ہے, اور کتاب بھی پڑھتے ہوئے جایۃ اللہ جوادی عملی کی ہے, تو اس میں یہ بات واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کے حوالے سے یا ہمارے دین اور عقیدے کے اعتبار سے ایک بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں ظاہری طور سے جو دین ہم کو سکھایا جاتا ہے یا جس دین کی ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم لوگ تقریباً اپنے کو یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں, اور بس اس کے بعد توحید اور شرک کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا دفتر بند ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں وہ یہی کہ جی آپ کو یہ عمل کرنا ہے, وہ کام کرنے ہیں, اس کا اتنا ثواب ہے, عذاب ہے, سو آن, اور ہماری زندگی اس رستے پہ چل پڑتی ہے. لیکن اگر ہم خاص طور سے اپنے دین کی بنیاد قرآن کے بیانات پہ رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم جو کلمات, اب ظاہر ہے کہ جو آئمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں, تو وہ گفتگو اس کا میرا, السلام علیکم, کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو بھی قبول کرتے ہوں گے کہ ایون احادیث کے حوالے سے بھی شاید ہم 5% بھی نہیں دیکھتے, ہے نا, یعنی کہ بہت ہی مختصر ہماری کوئی نظر ہوتی ہے احادیث کے ذخیرے پر بھی. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام کے جتنے بیانات ہیں توحید پر تقریباً ہمیں اس کی خبر نہیں ہے, یا اگر کبھی پڑھ بھی لیے تو سمجھنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جو امام رضا علیہ السلام کے, یعنی امام علی علیہ السلام کے بعد جو بہت ہی گہرے بیانات ہیں توحید پر, وہ امام رضا علیہ السلام کے ہیں, اس کی ہمیں تقریباً خبر نہیں ہے. میرا خیال ہے کتاب التوحید کا بہت سارے ہمارے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایسی کوئی بک بھی ایگزسٹ کرتی ہے شیعہ ذخائر میں یا شیعہ کتب کی فہرست میں. تو یہاں سے ہمارے سامنے جو یہ ایک بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹاپک کی یا اس موضوع کی اہمیت کا تقریباً اندازہ ہی نہیں ہو پاتا, یعنی ہم اس کی سینسیٹیویٹی کو اپنی لائف میں فیل ہی نہیں کر پاتے اس حوالے سے کہ ہماری گویا دنیا کی زندگی میں برکتوں کا اور کامیابی کا دار و مدار بھی اس پر ہی ہے, اور آخرت تو تقریباً ہول سول اسی پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی ہم آگے چل کر کس مقام کو حاصل کر پائیں گے, کس درجے تک پہنچ پائیں گے, یہ کلن ہماری معرفت توحید پر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس والے پہلو کو ہم تقریباً سمجھ ہی نہیں پاتے جو ہم, یعنی اپنے آپ کو ہم اہل دین اور دیانت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس بنا پر یعنی یہ جملے میں نے کیوں بولے, اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹاپک ضرورت سے غیر ضروری طور پر اسٹریچ ہو رہا ہے, اتنی باتیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اتنا سب کچھ جو ہے نا وہ ہمارے, مطلب کیوں ہم اتنی بحث کر رہے ہیں اس پہ, بھائی ہم نے خدا کو مان لیا, واحد مان لیا, اللہ احد قبول کر لیا, بات ختم ہو گئی. لیکن جس طریقے سے قرآن اور معصوم ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ توحید اور شرک جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے. ठीक है, ये फकत और फकत कोई वो चीज नहीं है कि जिसको आप कह दी मैंने मान लिया और बात खत्म हो गई। इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में और इसकी दिक्कत में जाने की जरूरत है। यानी आप अगर इस चीज को देखें, मैं आपको खुद ये दिखाऊं कि इस किताब का जो वॉल्यूम है कि तौहीद दर कुरान जो उनकी तफसीर मौजूई है, ये जितने भी वो हैं मतलब मौजूआत हैं उसमें सबसे जखीम है ये किताब जो है ना, यानी मोस्ट वॉल्यूमिनस है। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं डिस्कस हो पाई हैं, पूरी उसकी तफसीलात में नहीं है। कि अगर मैं ये पूरी किताब आपके सामने पढ़ के और उस पर डिस्कस करना शुरू करूं तो शायद हमें 5 साल खाली इस किताब पे ही लग जाए, इतने मतालिब मौजूद हैं इसके अंदर। तो उसको मैं बहुत ही समेट समेट के कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है वो कम से कम हमारे सामने रोशन हो जाएं और उस बारे में हम किसी गलतफहमी का या उलझन का शिकार ना रहें। अच्छा, पिछली दफा जब मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि यानी एक तो वो बात हमारी मेरे ख्याल समझ में आ गई इंशाल्लाह के तौहीद के मरातब है, यानी जब हम तौहीद बारी तआला को कबूल करते हैं तो वो तौहीद दरजात और मरातब रखती है। जिस तरीके से कि खुद इंसान का वजूद जो है ना वो दरजात और मरातब रखता है, ठीक है, यानी आपका मकाम अक्ल, आपका मकाम तफक्कुर, आपके इमोशंस और फीलिंग्स, आपका बदन, आपके आमाल, ये इन सब जगहों पर आप खुद मौजूद होते हैं, न कि ये आपका कोई डायमेंशन है आपके वजूद की। सही, आपके वजूद की डायमेंशंस भी होती हैं, लेकिन वो किस सूरत में होती हैं, जब आपके आपसे कोई चीज बाहर निकलती है, यानी इन एनी वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो आपके वजूद की डायमेंशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। यानी आलिम होना जो है वो क्या है, आपकी सिफत है। अगर आप आलिम हैं तो ये आपकी सिफत है और ये सिफत आपके अंदर है। लेकिन आलिम होने के बाद अगर आप तकरीर करते हैं, यानी मुकर्रर और खतीब के तौर पर पहचाने जाते हैं, या आप कोई किताब तसनीफ करते हैं, मुसन्निफ के तौर पर आपकी शनाख्त है, या आप किसी की तालीम और तरबियत करते हैं, एज अ टीचर आप पहचाने जाते हैं, ये आपकी डायमेंशन है। ठीक है, यानी जहां पर आपकी जात और सिफात अपने आप को किसी तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, जाहिर करती हैं। ये बात समझ में आ रही। तो यानी आपके अंदर जो चीज है, आपका आलिम होना आपकी डायमेंशन नहीं है। आपका आलिम होना क्या है, खुद आपका वजूद का हिस्सा है। आपकी जितनी सिफात हैं वो सब आपके वजूद का हिस्सा है, वो सब आप खुद हैं। ठीक है, और आपके अपने वजूद के अंदर मरातब हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप खाली एक जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। आप ये वाली बात समझ में आ रही है ना?
तो कंफ्यूजन हो रहा है
जी,
जैसे आपने कहा कि अगर हम उसको खुदा की तरफ ले भी जाएं, आपकी इस बातों की सिफात अलग से
हैं। अभी उस पर हम आते हैं।
अच्छा,
अभी हम उस पर आते हैं, इन बातों पर। हाँ, अभी हम उन बातों पर आते हैं, लेकिन पहले हम अपनी डेफिनेशंस करेक्ट कर लें। सबसे पहली बात यह है ना कि हम अपनी तारीफ, जो बात हम कहें उसको मुनासिब समझते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम डायमेंशंस को और अपनी जात को या अपनी सिफात को हम मिक्स कर रहे थे, है ना। यानी कि जब हम ये बात कर रहे थे कि मेरा बदन, तो हमारे दिमाग में ये तसव्वुर आ रहा था कि मेरा बदन मेरे वजूद की एक जहत है, ठीक है। लेकिन इसके तारीफ के तहत मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो जहत नहीं है, खुद आपके वजूद का एक मर्तबा है जिसमें आप खुद पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, ये बहुत अहम नुक्ता है कि यहां पर ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये कोई चीज आपसे अलहदा नहीं हो रही है, ये आप खुद ही हैं हर जगह पर, अपने बदन से लेकर अकल तक, यानी अपने फर्श से लेकर अर्श तक। आपका अर्श आपकी अकल है, اور آپ کا فرش جو ہے مقام اسفل وہ آپ کا بدن ہے. ہر جگہ پر آپ خود پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی ڈائمینشن نہیں ہے کہ آپ سے کوئی چیز نکل کر کہیں اور جا رہی ہے. ہاں آپ کی کتاب, آپ کی تصنیف, آپ کے اعمال جو دوسروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ آپ کے وجود کی ایک جہت ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی ایک ہمارے سامنے جو ہے نا کافی ایک اہم نتیجہ نکلتا ہے انشاءاللہ. صحیح. تو اب یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ شرک کب واقع ہوتا ہے, اس کی ایک انسٹنس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ خدا نے ہمارے آسانی کے لیے ہمارے سامنے آیات اور تشبیہات اور تماثیل رکھی ہیں اور اس لینگویج میں ہم سے بات کی ہے, لیکن ہم نہ آیات میں موجود اشاروں کو ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ مثالوں اور تشبیہات ہمیں جس طرف لے جا رہی ہوتی ہیں اس کے معنی اور معنویت پہ غور کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان تمام میننگز کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ہمارے سامنے بہت بڑی پرابلم ہے کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر سائنس ہے کہ سائنس جو ہے جتنے بھی آیات خداوندی کو نظام زندگی میں دیکھ رہی ہے تو وہ اس کو کس طریقے سے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں ان کی اکثریت, کہ گویا کہ یہ سب کچھ سیلف سسٹینیبل ہے, جیسے یہ سب کچھ اپنے آپ کو خود کریئٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو خود ایوالو کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ آیات خدا میں الحاد ہے, یہ آیات خدا کے اندر ملحد بن جانا ہے, ٹھیک. تہا بیٹا جلدی کریں. جی میں نے یہ بات عرض کی کہ سائنس جو ہے وہ آیات آفاقی پر یعنی زندگی کے نظام پر غور و فکر کرتی ہے, اور زندگی کے نظام پر جب آپ غور کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک لحاظ سے سسٹینیبلٹی دکھتی ہے, مطلب مخلوقات ہیں ان میں ایک قسم کی اسٹیبلٹی ہے, تبھی وہ آگے بڑھتے ہیں, پروگرس ہے, ایولیوشن ہے, ارتقاء ہے, مختلف قسم کی صفات ان میں ظہور کرتی ہیں. تو اب اس مقام پر آنے کے بعد سائنس آپ کو کیا نتیجہ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, یا کیونکہ ہمیں کوئی مطلب ایکسٹرنل ایجنسی نظر نہیں آ رہی ہے تو یعنی سم ہاؤ ہم اسی جگہ پر پہنچتے ہیں یا یہی نتیجہ نکالیں گے کہ جناب یہ سب اس کے اندر ہی ہے جو ان سارے کاموں کو کر رہا ہے, ٹھیک. تو اب یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو جو آیت ہے, جو اشارہ ہے, وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی چیز خود سے زندگی کو نہیں حاصل کرتی, کوئی شے جس نے اپنی زندگی کو خود حاصل نہیں کیا وہ اپنی زندگی کو خود سے قائم نہیں رکھ سکتی. ہمیں ہر شے کو دیکھنے کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں انہیرنٹ اتنی مسائل ہیں کہ اگر کسی نے ان سب کو کنٹرول کر کے نہیں رکھا ہوا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. جیسے جو ہم نے مثال لی تھی کہ ہماری باڈی کے اندر میرا تو دماغی چکر کھانا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ انسانی بدن کے اس کو دیکھیں. یعنی مثال کے طور پر ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ آپ کے جب آپ نیند کی حالت میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر پورا برین اور اس کے اندر وہ میکینزم ہے جو آپ کے سگنلز کی ان پٹ کو شٹ ڈاؤن کرتا ہے, اور اگر وہ سلسلہ شٹ ڈاؤن نہ ہو اور وہ سگنلز مسلسل آتے رہیں آپ سو نہیں سکیں گے جتنی بھی آپ کو نیند آئے. یہ تو ہال اٹھنے لگتا ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کے سن کے. تو ان تمام کے باوجود مطلب کیا نتیجہ نکال رہے ہیں, اس تمام چیزوں کے باوجود کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ نہیں یہ سب خود سے ہو رہا ہے, ٹھیک. تو یہ الحاد اور کفر و شرک کی بنیاد ہوتی ہے. یعنی یا آپ نے جب کفر کیا ہے, کوئی نہیں ہے, الہاد کیا ہے, شرک کیا ہے. یعنی الہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کی خصوصیات کو لیں اور کسی اور کو دے دیں, نیچر ہے, فزیکل فورسز ہیں, فزیکل لاز ہیں, یہ کیا ہے, یہ وہ شرک و الہاد ہے. ٹھیک, تو شرک اور الہاد کے ایک وجہ کیا ہے کہ جو خدا نے ہم کو بات سکھائی اور سمجھائی مثالوں کے ذریعے سے, تشبیہات کے ذریعے سے, ٹھیک, ان تمام کی تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے انسان, ان آیتوں کو یا غلط ریڈ کرتا ہے یا پھر اس میں اس کی اپنی خباثت نفس شامل ہو جاتی ہے اور وہ سب چیزیں نا یا شرک کی طرف چلی جاتی ہیں یا الہاد یا کفر. یہ ایک ریزن ہم نے اس کو بتایا تھا کہ تمثیلات اور تشبیہات کو صحیح ریڈ نہ کرنا, جو میں نے تین چار مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی, اب میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا ورنہ وہ مثالیں بہت زیادہ بھی بیان ہو سکتی ہیں, کہ میں نے کچھ احادیث سے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جیسے جب ہم بات کرتے ہیں نل حسین مصباح الہدا تو ہم اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ کس بات کی طرف, یعنی وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, چراغ, پھر چراغ روشن کون کرتا ہے, چراغ کی روشنی کو باقی کون رکھتا ہے, چراغ کے جلنے کے لیے ایندھن کیا ہے, فیول کیا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے, تو ان تمام کی تمام چیزوں پر کسی کو غور کرنے کی فرصت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کا جو ایک بہت بڑا نتیجہ, اب دیکھیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم کیوں ہے پریکٹیکلی, جب ہم اس پر غور نہیں کرتے ان کی حقیقتوں پر تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے, ہم امام حسین علیہ السلام کی روشنی سے ہدایت نہیں حاصل کر پاتے. آپ اس بات پہ غور کیجئے گا, یعنی جب ہم اس کی جو مثال ہمارے سامنے دی گئی ہے اس کی حقیقت پر کی طرف نہیں جاتے, اس پہ توجہ نہیں کرتے, خالی ہم نے ایک جملے کو ایک فضیلت کے طور پہ لیا, اس پہ ہم نے داد تحسین بلند کی اور اس کے بعد ہم آگے بڑھ گئے, اس کا نتیجہ کیا ہے, جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ توحید اور شرک جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے میری زندگی کو, ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے, کہ اگر مثال کے طور پر میں امام حسین علیہ السلام کو, یعنی جو ہدایت الہی ہے اس کے جلوے کے طور پر, خدائی نور کے جلوے کے طور پر اگر میں نہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں نہیں اس راہ پہ آگے جا پا رہا ہوں, تو میں خالی یہ دو چار جملے تعریف کے بیان کر کے کیا ہوگا, میں اب دوبارہ اسی دنیا میں جا کے پھنس جاؤں گا. تو یہ جو توحید کا پورا نظام ہے اور اس سے جڑا ہوا جو شرک کا مسئلہ ہے, اس کو حل کیے بغیر انسان پھر ان جگہوں پہ جاتا ہے کہ یعنی یا تو آپ نے آیات آفاقی اتنی پڑھ لی, اتنی دیکھ لی, اتنا زیادہ آپ اس کو یوز کرنے کے قابل ہو گئے, اور نتیجہ آپ کیا دے رہے ہیں کہ یا لاز آف نیچر ہیں یا لاز آف فزکس ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے, یہ سب سم ہاؤ بائی چانس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا اسی طریقے سے کہ ہم اتنی ساری احادیث اور کلمات پر واہ واہ کرنے کے بعد خود ان ہستیوں کی برکت سے اس کے فیض سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, زندگی میں کوئی بھی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو لازمن ہے کہ آپ کی توحید مضبوط ہو اور آپ کے اندر شرک کے اثرات نہیں ہوں, ورنہ زندگی کی ہر چیز جو ہے نا یا خراب ہو جائے گی یا سب اسٹینڈرڈ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اس بنا پر, اور یہ ہم جتنا دل چاہے تجربہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بات ہم نے کی. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ چار پانچ جو ہم نے اس کو وہ بنائی, ایک لسٹ بنائی کہ جو چیزیں شرک میں مبتلا کرتی ہیں انسان کو, شرک اور الہاد میں, نعوذ باللہ, خدا اپنی پناہ میں رکھے, تو میں آج آپ کو وہ لسٹ سنا دیتا ہوں وتھ سم ایکسپلینیشن, اور پھر اگلے یعنی دروس میں انشاءاللہ پھر ایک ایک کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے, خود جیسا کہ آغا نے اس کو بیان کیا, क्योंकि इस हवाले से मेरा जहन थोड़ा सा वो हो रहा था, यानी दो चीजों में डामाडोल हो रहा था कि मैं एक बात करके उसकी पूरी तफसील में जाऊं या ये कि मैं आपको पूरी लिस्ट एक दफा बता दूं, ठीक है, ताकि आपके पास ओवरव्यू रहे और फिर हम हर दफा उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करें और फिर एक एक की तफसीलात को देख लें। तरीका बेहतर लगता है ना कि आपके पास पूरा एक ओवरव्यू आ जाए, कि समझ में आ जाए इंशाल्लाह, ठीक है। और इसमें जो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ना हमें, वो आप लोगों के सवालात या जो आप खुद इसमें तफक्कुर और तदब्बुर करेंगे, यानी इस गुफ्तगू पर अगर आप अपने सवालात लिखें, और जो हमारे वैसे ऑनलाइन है कुछ लोग करते हैं कॉन्टैक्ट इस पे क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन मुख्तसर तादाद है, तो मैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह जो है ना एक ईमेल एड्रेस भी बता दूंगा कि जिस पर सवालात लिख के भेजे जा सकते हैं, क्योंकि इसको जब तक हम अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे ना, इस पर सोचेंगे नहीं, गौर व फिक्र नहीं करेंगे, ये मसाइल आसानी से हल नहीं होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो हमारा बेसिकली आज का मौजू था, लेकिन अभी मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर उसका एक इजमाली तारुफ आपके सामने रख देता हूं कि हम बात करना चाह रहे थे कि अस्मा और सिफात की तौहीद, तौहीद अस्मा और सिफात में शिर्क कहां पर वाक़े होता है, सही, तौहीद अस्मा और सिफात में गड़बड़ कहां पर होती है। इसमें जो एक पहलू आता है मेन, वो ये आता है कि जब हम हकीकत और शख्सियत के फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं, ये वाला जुमला समझ में आ रहा है, हकीकत और शख्सियत के फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए हकीकत क्या है और कौन है, एक तरफ हम कह सकते हैं कि हर शय की एक हकीकत है, ठीक है, हर शय की एक हकीकत है और उसकी शख्सियत भी है। शख्सियत का मतलब क्या, कि वो चीज जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, आप मुझे मेरी हकीकत के जरिए से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप मुझे मेरी शख्सियत की कुछ खसूसियात की बिना पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो भी तमाम नहीं, तमाम खसूसियात आपके सामने नहीं है, कुछ खसूसियात, और उनमें भी जो मेन फोकस है वो जवाहिर पर है, जाहिरी कयाफे पर है। अच्छा, अब जब हम ये वाली तो हमारी कैफियत जो है आइडेंटिफिकेशन की, वो तमाम मखलूकात के हवाले से है कि चाहे वो कोई भी मखलूक हो, हम उसको इसी तरीके से पहचानते हैं, ऐसे ही जानते हैं। अभी हम खुदा पे नहीं जाते, खुदा की तरफ नहीं जाते, ताकि आपको हकीकत थोड़ी बेहतर समझ में आए कि हम हकीकत से कहना क्या चाह रहे हैं। हमने जो मिसाल दी थी कि बदन है, बदन के मुख्तलिफ आज़ाव जवारे हैं, उनमें कुछ आज़ाए रईसा हैं, यानी जो रूल करते हैं, जिनकी बुनियाद पर आपका बदन जिंदा और बाकी रहता है, कुछ जो हैं उसके पेरिफेरल्स में अटैच हैं और सब हैं, लेकिन ओवर एवरी ऑर्गन, पूरे कुल बदन पर जो चीज़ हुकूमत करती है और तसल्लुत रखती है और बदन को जिंदा रखती है, वो क्या है, वो रूह है, ठीक है। और रूह या नफ्स के बारे में हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि उस पर उंगली रखना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको किसी खास शक्ल व सूरत या खसूसियत के साथ जान लेना, ये मुमकिन नहीं है, ये बात दुरुस्त है, यानी वो चीज़ जो हमें जिंदा रखती है या जिंदा रखे हुए है, मैं अगर पूछूं किसी से भी कि भाई वो दिखाओ वो क्या है, उसकी क्या खसूसियत है, उसकी क्या कैफियत है, उसके क्या मामलात हैं कि जिनकी बिना पर मैं उसको जान सकूं और पहचान सकूं, तो उसका जवाब हमारे पास क्या है कि वो एक हकीकत के तौर पर मौजूद है। यानी हकीकत के तौर पे क्यों मौजूद है कि अगर वो नहीं होती, हम ये भी देखते हैं कि कभी नहीं होती, तो कल्ब रहता है, दिमाग रहता है, आज़ाओ जवारे रहते हैं, बदन किसी काबिल नहीं रहता और रफ्ता रफ्ता डिके हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और मिसाल भी हम सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी शय को ले लें, जैसे अल्लामा तबातबाई ने मिसाल दी, दरख्त की मिसाल दी, कि एक चीज है दरख्त होना, यानी एक दरख्त है, आम का दरख्त है, केले का दरख्त है, फलां फल है, फलां चीजें, हजार हजार किस्में हैं दरख्तों की, लेकिन खुद दरख्त होने की हकीकत क्या है, उसको कोई नहीं बयान कर सकता। फूल होने की हकीकत क्या है, आप सैकड़ों हजारों किस्म के फूलों को देखते हैं, लेकिन खुद फूल होना किस चीज को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हर शय के पीछे जो है ना, वो एक डीप डाउन एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी बिना पर वो शय वजूद में भी आती है, अपनी खसूसियात को भी हासिल करती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेती है, सब कुछ लेती है, लेकिन वो सब का सब किस पर बेस कर रहा है, कोई एक हकीकत है, और वो हकीकत क्या है, जो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर भी थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, कि फूल और दरख्त दोनों में एक फर्क है या नहीं है, यानी हजारहा किस्म के दरख्त हैं और ऐसे ही हजारों किस्म के फूल हैं, जिनमें न मालूम कितने रंग हैं, शेड्स हैं, पेटल, सब सब के अंदर फर्क 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 डिफरेंस डिफरेंस, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, आप फूल को फूल समझते हैं, दरख्त को दरख्त समझते हैं, यानी इनकी कोई एक हकीकत है, जो यानी कि जिसको वो अफलातून ने इसी बात को समझाने की कोशिश की थी, जो प्लेटोनिक वर्ल्ड कहते हैं, कि हर वो चीज जो तुमको जमीन में या अपने सामने नजर आती है, वो एक इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट एक्सप्रेशन है उस हकीकत का, जो एक आलम कमाल में पाई जाती है, यानी एक आलम है कि जिसमें फकत और फकत कमाल है, जिसमें कोई नक्स नहीं है, ऐब नहीं है, और वहां हर शय की हकीकत है, और वो हकीकत क्या है, वो उन उस टर्म्स में नहीं है कि जिन टर्म्स में मैं और आप बात करते हैं, ठीक है। यानी जैसे उसने उसकी मिसाल दी मैथमेटिकल टर्म्स में, कि एक स्फेयर है, एक स्फेयर जब आप बनाते हैं, एक गेंद जब आप बनाते हैं, बॉल जब आप बनाते हैं, तो आप उसके मुख्तलिफ चीजों पर देखते हैं, उसका पेरीफेरी क्या है, उसका डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, लेकिन खुद स्फेयर होना और उसकी जो हकीकत है, वो इन सबसे बाला तर एक चीज है, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं, यानी हर शय की एक हकीकत है, उस हकीकत के टेम्पलेट पर आप लाखों चीजें बना सकते हैं, तो ये लाखों इजादात कर सकते हैं उसकी वेरिएशंस में, लेकिन वो एक हकीकत है जो हर जगह, जो अपने मकाम पर महफूज है। ये बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, नहीं, जाहिर है इसका तसव्वुर आसान नहीं है, लेकिन यानी जैसे आप खुद अगर इस बात को सोचें कि एक इंजीनियर है, ठीक है, उसके पास कुछ हकीकतें उसके दिमाग में, यानी वो हकीकतें कुछ कवानीन की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं जो उसके जहन में, उनकी बुनियाद पर वो कितनी इजादात कर सकता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अब आप उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हकायक आपके पास मौजूद है, ठीक है, उसकी बुनियाद पर आप जनरेटर भी बना सकते हैं, आप मोटर भी बना सकते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना सकते हैं, हजारों चीजें बना सकते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब कुछ कहां से निकल के आ रहा है, तो वो उन हकायक से निकल के आ रहा है, वो हकायक कहां पर है, आपकी अकल में महफूज है। अब मैं आपसे पूछूं कि उसकी हकीकत मुझे निकाल के दिखाओ जरा, जो आपके जहन में जो चीज महफूज है, कि जिसकी बुनियाद पर आप सैकड़ों इजादात करते हैं, इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उसकी वो हकीकत जरा मुझे निकाल के बताइए, वो क्या है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, یعنی بہت کریں گے آپ کیا کریں گے, اگر آپ نے آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے آپ اس کو لفظوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اس پر کوئی لیکچرز دے دیں گے, آپ اس کے بارے میں کوئی کتاب لکھ دیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ کا لیکچر اور آپ کی کتاب جو ہے بعین ہی اسی حقیقت کو بتا رہی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, تو بڑے سے بڑا بھی عالم کہے گا کہ نہیں, جو کچھ میں سینس کرتا ہوں, جو کچھ میں فیل کرتا ہوں, جو جس طریقے سے میں ان حقائق کو اپنے اندر دیکھتا اور پاتا ہوں, یہ اس کا ایک اظہار ضرور ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. تو اب جتنی بھی چیزیں اس سے نکل کر آ رہی ہیں, باپ حقیقت اور شخصیت کا فرق سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ سب کچھ جو آپ کے اندر موجود ہے بطور حقیقت, جس کو آپ کسی کو نکال کے نہیں دکھا سکتے, جس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ فلاں اس کی صورت ہے, یہ میں اس کو اس طریقے سے اپنے دماغ سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ سب آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن وہ حقیقت جو ہے نا اپنے آپ کو سینکڑوں شکلوں میں ایکسپریس کرتی ہے, تو وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جن کو آپ مشخص کر پاتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, جن کی کریکٹرسٹکس ڈیفائن کر پاتے ہیں, وہ سب کی سب کیا ہیں؟ وہ شخصیات ہیں. اور تمام کی تمام شخصیات جو ہیں وہ کنورج کس پہ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقت پر ہوتی ہیں. اور وہ حقیقت وہ ہے کہ جو ان میں سے کسی کی بھی پراپرٹیز کو اپنے اندر نہیں رکھتی ہے. یعنی آپ نے اگر جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے آپ نے اس پر کتاب لکھی, تو میں یہ سوچنا شروع کر دوں اچھا جو حقیقت آپ کے دماغ میں وہ مثل سیاہی اور صفحے کے, غلط ہے. جو حقیقت آپ کے دماغ میں ہے اس سے آپ نے ایک جنریٹر یا مشین بنا دی, تو میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ وہ حقیقت جو ہے نا وہ میٹل اور پلاسٹک اور ربر اور گلاس ہے, غلط ہے. اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب ہم اس جگہ پر آئیں کہ خدا کیا ہے. ہر حقیقت کی حقیقت ہے, کل حقیقت ہے. ذالک بان اللہ ہو الحق, ٹھیک, ہر حقیقت کی حقیقت ہے وہی. یعنی جتنی بھی حقیقتیں ہم کو زندگی میں نظر آتی ہیں وہ سب کی سب اس پر ہی تکیہ کرتی ہیں. یعنی پھول ہو, پھول نے اپنی حقیقت کہاں سے لی؟ اس سے لی. درخت نے اپنی حقیقت کو کس سے ڈرائیو کیا؟ اس سے حاصل کیا, ٹھیک ہے. یعنی ہر شے کی ایک اپنی حقیقت ہے جو ایبسٹریکٹ ہے, قابل مرئی نہیں ہے, قابل رویت نہیں ہے, ٹچبل نہیں ہے, سینسیبل نہیں ہے, لیکن اسٹل وہ حقیقت خود کسی اور حقیقت پر مبنی ہے اور اس سے اپنے آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے.
حقیقت انسان کی اگر بات کیا تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو پہلی یہاں جو چیز ہے وہ الانسان ہے, تو دا میں, تو یہاں پہ احسن تقویم جو ہے وہ حقیقت انسان کی بات کر رہا ہے, شخصیت انسان
نہیں, شخصیت ہے, شخصیت ہے. یعنی خدا کی انسان کی جو حقیقت ہے, بلکہ ہر شے کی جو حقیقت ہے وہ عند اللہ ہے. اور اس یعنی اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں, اس فارم میں ہے کہ جو فارم لیس ہے. جہاں بھی صفات آ جائیں گی, اسماء آ جائیں گے, وہاں سے ظہور ہوگا, وہاں سے شخصیت ہوگی, وہاں سے جلوہ ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ پہنچ رہے ہیں کسی جگہ تک؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور جیسے میں آپ کو دیکھیں تمام مثالیں جو ہیں نا وہ نفس کی زیادہ تر دے رہا ہوں, تاکہ ہم اس لائن پہ رہیں, من عرف نفسہ والی لائن پر رہیں, اور آپ کو یہ بات ریئلائز ہوتی رہے کہ دیکھیں خدا نے ہمارے اندر سارے پیغامات رکھ دیے ہیں, ہم ان کو ریڈ نہیں کرتے. تمام کا تمام کل ہستی کا جو نظام ہے نا, اس کی کتاب کون ہے؟ وجود انسان ہے. تو اب وہ جو حقیقت ہے اور شخصیت ہے, اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں کمپیریزن پاسبل ہے؟ یعنی جو حقیقت مثال کے طور پر آپ کی علم کی, آپ کی ذات کے اندر ہے, اور جتنا کچھ بھی آپ عالم خارج میں بناتے ہیں, ایجاد کرتے ہیں, کیا دونوں کبھی بھی ایک لیول پر آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اسماء و صفات کے اندر جو پرابلم آتی ہے, یعنی یہاں پر جو شرک کی پرابلم آتی ہے, وہ کس بنیاد پر آتی ہے؟ جب ہم حقیقت اور شخصیت کے فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں خدا خالق ہے اور ہم کہتے ہیں انسان خالق ہے. اب آپ کو اس میں فرق ہی نہیں سمجھ میں آ رہا, ایک لفظ آپ دونوں جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی خدا بھی خالق ہے, انسان بھی خالق ہے. یہ جیسے ہم نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ ماں باپ رب ہیں, اللہ رب العالمین ہے, تو یہ ربوبیت ایک ہی ہے کیا؟ یہ خالقیت, یہ رازقیت, یہ سب چیزیں ایک ہیں. کہ جس طریقے سے ہم خدا کے خالق اور رازق اور رب ہونے کے قائل ہو جائیں, ایسی کسی اور کے بھی قائل ہو جائیں, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. یعنی اگر رسول اور نبی اور امام بھی انسانوں کی ربوبیت یا تربیت کرتے ہیں, تو کیا وہ ربوبیت اور الحمدللہ رب العالمین ایک لیول پہ آ جاتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہاں گڑبڑ ہوتی ہے؟ کہ یعنی جس جگہ پر آ کر ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, ہاں یہ تو خدا کا بھی کام ہے اور یہ کام یہ بھی کر رہے ہیں, تو اب اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ اب ٹھیک ہے خدا جو ہے وہ ہم سے اگر زیادہ مطالبے کرے گا کہ بھائی نیک بنو اچھے بنو, تو ٹھیک ہے ہم خدا کو چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں گے. یہ سب حرکتیں ہیں یا نہیں انسانوں کی؟ ٹھیک, تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ شرک در صفات اور اسماء ہے. یہ شرک در اسماء و صفات ہے کہ جب ہم صفات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, صفات پر آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس حقیقت اور شخصیت کے فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی ان لفظوں کو لے کر جو بطور صفت ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, ہم ان کی حیثیتوں کو خلط ملت کر دیتے ہیں, مکس اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ شرک جو ہے یہ توحید صفات میں واقع ہوتا ہے. اچھا, اس کو اگر ہم تھوڑا دیکھیں کہ اب فرق کہاں پر ہے, یعنی فرق کہاں پہ آنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم توحید صفات کو مینٹین کریں, تو وہ کون سا فرق ہے جو ہمیشہ ہمارے ملحوظ خاطر رہے, ہمیشہ ہمارے سامنے رہے, تاکہ ہم اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں. ٹھیک ہے, اس میں جو بنیادی طور پر سب سے پہلا فرق آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی صفت کی بات کرتے ہیں, یعنی رب کی بات کرتے ہیں, مالک ہونے کی بات کرتے ہیں, تو حقیقت یا ذات واجب کے لیے یہ صفت عین ذات ہے, عین حقیقت ہے, اور پیورلی ذاتی ہے. پیورلی ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے کسی نے دی نہیں ہے, اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے, کوئی کسب نہیں ہے, کوئی اس سے آ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس لائق بنو گے تو تمہیں یہ صفت ملے گی, اور اگر تمہاری یہ لیاقت ختم ہوگی تو صفت بھی رخصت ہو جائے گی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیورلی پرسنل ہے, عین ذات ہے, عین حقیقت ہے, لامحدود ہے. اس صفت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا تکیہ کسی پر نہیں ہے, ریلائنس نہیں ہے, صفت کے حوالے سے کسی کی احتیاج نہیں ہے اور اس کی صفت میں کوئی محدودیت یا باؤنڈریز نہیں ہے جو اپلائی ہوتی ہوں. ہری بات سمجھ میں؟ اتنے اتنے بڑے بڑے ڈفرینسز ہیں, اتنے میجر ڈفرینسز ہیں. یعنی جب آپ کسی بھی صفت کو ذات حق سے مربوط کریں اور کسی بھی اس موجود کے ساتھ بیان کریں کہ جو ایک شخصیت رکھتا ہو, ٹھیک ہے نا, شخصیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے, یعنی اس کی وہ کوالٹیز ہیں, اس کی وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو آبزرویبل ہیں, جو میجریبل ہیں, جو آئیڈینٹیفائیبل ہیں اس کی ذات کے حوالے سے. ٹھیک, یعنی یہاں پر آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز تو خدا کے لیے بھی ہے, لیکن خدا کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں, ان میں اور اس میں یہ فرق ہے. یعنی کہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ رب ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, آپ کو کہاں تک پہنچنا چاہیے؟ خدا کی ربوبیت ذاتی ہے, کسی نے عطا نہیں کی, خدا اپنی ربوبیت میں مستقل ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کی ربوبیت کبھی اوپر ہو جائے کبھی نیچے ہو جائے. اس کی وہ اپنی ربوبیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل میں کسی کی تربیت کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے, یا کسی نے وسائل میرے ہاتھ سے لے لیے, میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا. احتیاج نہیں ہے, مستقل ہے, محدودیت نہیں ہے, اور پیورلی ذاتی ہے. تو اب اس کے علاوہ اگر کسی میں یہ صفت ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ صفت وہابی ہوگی. یعنی وہابی کا مطلب کسی نے اس کو عطا کی ہے, وہ صفت کہیں سے اس نے ڈرائیو کی ہے, حاصل کی ہے. اور دیکھیں یہاں سے ہی اس حماقت کا جو ہے نا وہ پورا علاج آپ کے پاس آ جاتا ہے, کہ جس میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب مطلب اللہ نے رضا دے دی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رضا عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رضا عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک عبد کی حیثیت سے باقی رہیں گے تو رضا آپ کے پاس رہے گی, کیونکہ وہاں بھی ہے, پرسنل تھوڑی ہے کسی کی, کوئی نعمت بھی کسی کی پرسنل تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنا بڑا فرق ہے. یہ تو اب اگر ان جگہوں پر جا کر کوئی کسی کو آپس میں ملا دے, یعنی جس کو اگر آپ زبان عرفان میں بات کریں تو کیا ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں, عین حقیقت ہیں, اور مخلوق کی صفات جو ہیں وہ ازراہ تعین ہے. تعین سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ ارادہ الہی نے ایک جہت میں متعین کیا کہ یہ صفت خلق اور پیدا ہو, اور اس صفت کا جلوہ کسی کو بنایا. تو مخلوق کی صفت تعین ہے اور خدا کی صفت عین ذات ہے, عینیت رکھتی ہے. بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک, تو خالی اب آپ لفظوں کے اشتراک کو لے کر اور یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ جی کیونکہ یہ دو اسما اور صفات جو ہیں نا یہ خدا کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں اور بندے کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں, تو یعنی کہ نعوذ باللہ کہ یہ دونوں ایک ہم پلہ ہو گئے, یا اس سے بھی زیادہ بری بات کہ خدا ریپلیسیبل ہو گیا, کہ اب ہمیں کوئی اور رب مل گیا, خدا ربوبیت ہماری کرے نہ کرے, ہمیں زیادہ پریشان کرے تو ہم پھر اس کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک, یہ بات واضح ہوئی. شرک در توحید اسماء و صفات کیوں کر واقع ہوتا ہے جب ہم اس حقیقت کو اگنور کر دیتے ہیں, یعنی حقیقت حقیقت عینی اور اس حقیقت عینی کے ارادے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی شخصیات کو گویا ہم پلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بنیادی طور سے یہی ہے, ظاہر ہے ہماری معرفت اور اس کی خرابی کہ ہم اس چیز کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے. اچھا اب اس کے بعد تیسرا پہلو کہ یعنی یہ دو ہو گئے, ایک امثال و تشبیہات اور آیات کے اندر گڑبڑ کرنا, دوسرا یہ کہ اسماء و صفات کو جب آپ بیان کریں تو حقیقت اور شخصیت کے فرق کو نظر انداز کر دینا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ریزن ہے شرک کا. تیسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فعل ظہور کرتا ہے, اب ہم آ گئے ادھر توحید افعالی کے مرحلے پہ آ گئے, کہ جب کوئی فعل ظاہر ہوتا ہے ظہور کرتا ہے تو وہ فعل کیا ہوتا ہے در حقیقت, وہ ذات میں موجود صفت کا جلوہ ہوتا ہے نا. یعنی اگر مثال کے طور پر میرے اندر علم نہیں ہے, علم کی صفت میرے اندر نہیں ہے, تو کیا عالم ہونے کا فعل مجھ سے ظہور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر میرے اندر مثال کے طور پر صفت کرامت نہیں ہے تو سخاوت اور مہربانی مجھ سے کبھی ظہور نہیں کرے گی, کیونکہ جس کے اندر صفت کرامت نہیں ہے وہ خود غرض ہے, خود بین ہے, وہ کبھی بھی سخی نہیں ہوگا. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی فعل یعنی عالم خارج میں آپ کو نظر آتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, فعل ہوتا ہوا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو وہ کسی صفت کا جلوہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جلوہ یعنی جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ آپ کی ایک ڈائمنشن ہوتی ہے, وہ آپ کی ایک ایکسپریشن ہوتی ہے آپ کی صفت کی. اس مقام پر شرک اور کفر اور الحاد پوسیبل ہے. کس مقام پر؟ وہ افعال جو صفات کے جلوے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں. جیسے میں دیکھیں ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر میرے اندر صفت علم موجود ہے اور اس صفت کی بنیاد پر میں ایک بک لکھتا ہوں, میں ایک کتاب لکھتا ہوں, تو یہ بالکل پوسیبل ہے کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ جناب یہ کتاب آپ کی نہیں ہے, یہ آپ کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل سے یہ چیزیں بہت زیادہ ہی پاسبل ہو گئی ہیں اے آئی وغیرہ کے چکر میں, کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے اور جو. ٹھیک, تو بہرحال یہ کیا ہوا, یہ فیل کے مقام پر کیا ہے, یہ کفر ہے کہ جو میرا کام ہے انکار کر دینی آپ کا کام نہیں ہے. یعنی جیسے ابھی میں نے سائنٹسٹ وغیرہ کی مثال دی کہ جو فیل خدا ہے, خدا کی خالقیت ہے, اس کو کہہ رہے ہیں نہیں خدا کی خالقیت نہیں ہے کسی اور کی ہے. ٹھیک, یعنی کفر اور الحاد, کہ یا بالکل انکار کر دینا کفر ہے یا کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دینا الحاد ہے. یا تیسری چیز بھی پاسبل ہے, کسی اور کو لا کے آپ کے ساتھ شامل کر دیا جائے, شریک کر دیا جائے. تو جو فیل بطور جلوہ ظاہر ہوتا ہے, یعنی جو آپ کی ایک ڈائمنشن کے طور پر جو ایک چیز نکل کے آتی ہے, وہاں پر کیا پاسبل ہے, کفر و شرک و الحاد پاسبل ہے. اور اس یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر لوگ شرک کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ کامن کون سا شرک ہے, اس جگہ پر فعلیت کے مقام پر شرک در توحید ربوبی, اس جگہ پر جو سب سے زیادہ وہ ہے کہ لوگ ربوبیت کے مسئلے میں گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی خدا کہہ رہا ہے رب العالمین اور لوگ اپنے اپنے سب ارباب بنا کر بیٹھے ہوئے, مختلف قسم کے ارباب. ٹھیک, تو یہ تیسرا مرحلہ آ گیا. اچھا یہاں پر ایک چیز پہ غور کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میری تصنیف کسی اور سے منسوب کر دے یا انکار کر دے یا اس میں کسی اور کو شامل کر لے, تو وہ فقط اور فقط کیا کرے گا, میرے جلوے میں خرابی پیدا کرے گا, میری صفت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسے. ٹھیک ہے, اس کا یہ ہرگز ہرگز نتیجہ نہیں نکلے گا کہ میرے اندر سے جو صفت عالمیت ہے وہ رخصت ہو جائے اگر کوئی میری تحریر اور تقریر کا انکار کر دے, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی چیز کو آپ سمجھیں گے جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارا شرک ہو تمہارا کفر ہو, لا یضر اللہ من شے, خدا کو کوئی ضرر نہیں ہے اس سے, جیسے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی کیونکہ ہم اس طرف جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی میری چیز کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دی, تو لیکن میرے اندر جو موجود صفت ہے یا جو ہنر ہے وہ تو کوئی نہیں لے کے جا رہا. میرے کام میں کفر و شرک و الحاد کر رہا ہے, یہ پاسبل ہے. اور سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گڑبڑ اس جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے قرآن کریم نے سب سے زیادہ شرک در توحید و ربوبی والے مسئلے کو ہی ایڈریس کیا. چوتھا جو مقام آتا ہے, اور یہ خاصا یہ والا مقام خاصا دقیق ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہم کتنا ڈسکس کر پائیں گے تفصیل سے, لیکن بہرحال اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زندگی کا جو ہمارے نظام ہے اس میں یہ جو سسٹم اس طریقے سے ورک کرتا ہے کہ ایک ٹاپک یا ایک موضوع جو ہے نا خود بخود اٹھ کے سامنے آتا ہے ہمارے, وہ کیا ہے کہ ہم فاعل مختار ہیں یا مجبور ہیں. اختیار, جبر و اختیار والا موضوع, جبر و تفویض والا موضوع, کہ یعنی مثال کے طور پر کہ جب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو اس میں دو باتیں بہت کامنلی جو شرک کریٹ کرتی ہیں, جبر و تفویض اور ارادہ اور اختیار والے مرحلے میں, ایک یہ ہے کہ جناب اللہ جو ہے وہ مالک کل ہے, ہر شے پر محیط ہے, اس کی مرضی کے بغیر, یہ جملہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے لیکن بہت مشہور ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی ہماری جو خطائیں ہیں تو گویا وہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہے, اس میں کوئی پرمیشن ہے خدا کی. اگر خدا پرمیشن نہ دے, اگر خدا نہ چاہے تو میں خطا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے؟ تو یعنی سم ہاؤ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی خطاؤں میں خدا کو شریک کر رہے ہیں, ہے نا؟ جب اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی خدا کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اگر میں کوئی گڑبڑ کام کر رہا ہوں, میں خطا کر رہا ہوں, تو خدا کی مرضی کہیں نہ کہیں سے موجود ہے اس میں. تو یعنی ہمارے گناہوں میں بھی نعوذ باللہ خدا شریک ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کہاں تک جاتی ہیں, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ تمام چیزیں پریکٹیکل امپلیکیشنز رکھتی ہیں. یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جس کو آپ کہیں فقط کوئی تھیوریٹیکل ٹاپک ہے. اس کے بعد جو ایک اور اس کی اگلے لیول کی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ظالمین ہیں, جتنے فاسق اور فاسد لوگ ہیں, وہ اسی بات کو دلیل بنا کر لوگوں کے سروں پہ مسلط ہوتے ہیں. جو ایک مطلب اس قسم کے جو عقائد و نتائج آئے کہ جی جو حاکم ہے وہ اول الامر ہے, اور اول الامر جو ہے وہ خدا کی اس بیاتی اللہ واتی الرسول و اول الامر, ٹھیک ہے, ان کی اطاعت واجب ہے, خدا کی طرف سے ہیں, ذل الہی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی اب یہاں پر اس سے بدتر کہ ہم اپنے گناہوں میں نعوذ باللہ خدا کو شریک نہیں کر رہے, ہم اس پورے فساد اور فسق و فجور کے نظام میں خدا کو شریک کر رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں بات کہاں تک جا رہی ہے. وہی جبر و تفویض, یا اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو, اپنی مرضی کو کیا کر دیا ہے, جو مقدس انسان ہے یا مقدس ہستیاں ہیں ان کو تفویض کر دیا ہے. یعنی اب یہ مجبوری کی الٹی سائیڈ ہے, وہ والے جبر تھا کہ جی خدا چاہے گا, اگر خدا ہی چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ بات ہم کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ حکمرانوں اور ان کے درباری ملاؤں کی طرف سے کیوں بڑھائی گئی, تاکہ ان کی حکومت کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. اس کے الٹی سائڈ کیا ہے, تفویض. اور یہ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ تفویض جو ہے نا وہ جبر سے زیادہ بری ہے. تفویض کا جو عقیدہ ہے, یعنی تفویض کیا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی رضا کو یا اپنی مشیت کو سونپ دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی معصومین اللہ کی مشیت اور ارادے کو جاری کرنے والے نہیں ہیں, وہ مجرعی فیض خدا نہیں ہے, وہ مالک ہو گئے اس کے. ٹھیک ہے, یہ تفویض اور اس میں فرق ہے. یعنی جو دین ہمیں بتاتا ہے یا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ فیض خدا معصومین یا اور دیگر ملائکہ ان کے ذریعے سے مخلوقات میں جاری ہوتا ہے, پہنچتا ہے ہر ایک تک, جیسے چینلز ہیں کہ یعنی آپ کا ایک ریزروائر ہے واٹر کا, ایک بہت کروڈ مثال ہے یہ. ٹھیک ہے نا, یہ میں اس لیے واضح کر دیتا ہوں کہ یہ عین حقیقت کو یہ مثال نہیں, لیکن صرف سمجھنے کی خاطر کہ جیسے آپ کا ایک ریزروائر ہے, لیکن ریزروائر ہر جگہ خود تو نہیں اٹھ کے پہنچ جاتا جہاں پانی چاہیے, تو آپ اس کے پورے چینلز بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے پورے الہی نظام کا ایک نیٹورک ہے, وہ کون ہے؟ خدا مبدا فیض ہے, یعنی سورس ہے فیض کا, ہر عطا کا, ہر نعمت کا, اور ملائکہ اور اللہ کی حجتیں انسانوں میں سے یا ملائکہ میں سے وہ کیا ہیں؟ اس فیض کے جاری ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں. نہیں, اب یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ بات کہاں تک پہنچ گئی کہ خدا نے اپنی مرضی اور مشیت اور اس کا ان کو مالک بنا دیا. اور اس کا ریزن کیا ہے ہمارے پاس مالک بنانے کا؟ وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کیونکہ خدا کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا, تو خدا نے بھی اپنا سب کچھ دے دیا. اور جب آپ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں کسی کو, تو پھر آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں باقی رہتی اس پہ. یعنی اگر آپ نے اپنے گھر کی کوئی چیز اٹھا کر کسی کو گفٹ کر دی, تب آپ اس سے جا کے مانگیں گے تھوڑی, آپ اس کو جا کے یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرو اور اس طریقے سے استعمال نہیں کرو, تو وہ اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تفویض ہے, یہ تفویض ہے. تو اس کو جیسے کہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ شرک جو تفویض میں قائم ہوتا کے ذریعے سے واقع ہوتا ہے, یہ جبر والے شرک سے بدتر ہے. اور شاید اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تفویض والا نظام جو ہے نا, وہ خدا کو آل ٹوگیدر باہر کر دیتا ہے. جبر میں تو پھر خدا کسی شکل میں موجود ہے, صحیح؟ تفویض میں تو خدا کی چھٹی ہو گئی بالکل, کہ اب انہوں نے جو ہے وہ سب اٹھا کے دے دیا, اور اس کے بعد اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے خدا کے پاس جانے کی. اب کیا ضرورت ہے؟ اب تو آپ اس کے پاس جائیں گے جو مرضی خدا کا مالک ہو گیا, صحیح؟ اب آپ کو اللہ کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. یہ چار مقامات سمجھ میں آ گئے جن جن کی وجہ سے, یعنی جن مقامات پر کمزوری یا معرفت میں کوتاہی, یا یعنی ہماری عقل کے اندر جو ہے وہ پستی, وہ ان چار مقامات پر بنیادی طور سے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرتی ہے. اور یہ وہ شرک ہے کہ جس میں مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے. یعنی یہ وہ شرک ہے کہ جس میں ظاہراً مومن بھی موجود ہے اور دوسرے بھی پائے جاتے ہیں. اور بس ایک آخری بات جو ان سمجھ لیں کہ ان چار چیزوں کا تقریباً ایک گلو کے طور پر ہے, ایک کامن فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ توحید اور اس کی معرفت بذات خود عطائے خداوندی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی اپنی ذات کی معرفت خدا جس بندے کو اس لائق جانتا ہے اسے خود عطا کرتا ہے. یہ چیز ان فیکٹ قصبی نہیں ہے, یہ خود, یعنی جیسے مثال کے طور پر نبوت, امامت, کیا یہ قصبی ہے؟ عطا ہے نا. یعنی جس کو خدا, جس بندے کو خدا اس لائق جانتا ہے, دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, اس بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے. تو خاص طور سے, یعنی آپ کہیں کہ جی عبادت کرنا, ٹھیک ہے, آپ کا مال ہے, آپ کی توفیق ہے. لیکن توحید کی حقیقی معرفت جو ہے نا وہ پیورلی عطا پروردگار ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یعنی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ساری گفتگو کے بعد کہ ہم درس و بحث سے توحید خالص تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں, میں بات یہ میں بالکل بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ درس و بحث کا موضوع نہیں ہے, یہ در حقیقت صفائے باطن اور طہارت قلب کا موضوع ہے. ہم ان تمام باتوں پر جتنا بھی ڈسکس کرتے ہیں, اگر ہم اس تمام بحث کو یا گفتگو کو اس سے الگ کر لیں, جو چیز انسان کی ذات کی ترقی اور طہارت اور پاکیزگی سے ریلیٹ کرتی ہے, تو آپ یقین کریں کہ یہ تمام گفتگو جو ہے نا صرف گفتگو کی حد تک ہی رہ جائے گی. ہم اس قابل پروبیبلی ہو جائیں گے کہ توحید کے موضوع پر بہت اچھی تقریر کر سکیں, بہت باتیں کر سکیں, لیکن توحید میرے اندر نہیں آ پائے گی, شرک میرے اندر سے نکل نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ بالکل ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو اس میں پریکٹیکلی بے انتہا امپورٹنٹ ہے. زندگی میں نعوذ باللہ گناہ آ جائیں, معصیت آ جائے, وہ چیزیں ہو جائیں کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے, اس رستے پر ہمارے قدم چلے جائیں جتنی بھی ہمارے پاس لفظی معرفت ہو, توحید کا نور عطا ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ توحید عطا خداوندی ہے. اور اس میں بس 7:15 کا میں نے ٹائم رکھا تھا, بس میں 2-3 منٹ میں ایک بات اور جو بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ وہ رہ جائے گی, کہ ہم لوگ عام طور سے ایک جملہ, اور ہمارے ممبروں سے بھی یہ جملہ کافی ادا کیا جاتا ہے کہ عقیدے میں خرابی اگر ہو تو معافی نہیں ملے گی, عمل کی خرابی کی معافی ہے یا شفاعت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو بھی اس غلط فہمی سے بھی باہر آنا چاہیے ہمیں. یہ کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ عقیدہ یا ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہیں کہ جی یہ انٹیکٹ رکھو اور ٹھیک ہے اس کے اندر گند خرابی پولیوشن آ جائے گی تو ہم اس کو کلین کر لیں گے. نہیں, یہ دو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ فاطر کی جو آیت ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, ایمان کلمہ طیب ہے جو بلند ہوتا ہے, والعمل الصالح یرفعہ, کس بنا پہ بلند ہوتا ہے کلمہ طیب؟ عمل صالح کی بنیاد پہ بلند ہوتا ہے. یعنی آپ یہ اس بات کو کہیں گے جی پرواز کرنے والی چیز تو میرے پاس موجود ہے, پلین نہیں ہے, کیسے پرواز کرے گی وہ؟ یہ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ عمل صالح یرفعہ, جو ایمان اور کلمہ طیب ہے وہ عمل صالح کی بنیاد پہ بلند ہوتا ہے, وہ کیریئر ہے اس کو اوپر لے جانے کا. تو اس غلط فہمی سے بھی ہم باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, کہ یہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے قانون خدا میں کہ ہم اپنے عمل کی طرف سے بے توجہ رہیں, اپنے عمل میں نعوذ باللہ ہم گناہ اور معصیت کو کریپ ان ہونے دیں اور ہم یہ کہیں جی میرا ایمان تو انٹیکٹ ہے, میرا ایمان تو سلامت ہے. یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان کو راہ خدا سے منحرف کر دیتے ہیں, الگ ہٹا دیتے ہیں. یہ وہ, اور میں کیوں اس کو ایک ایک کو بات وہ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب غلطیاں ہم کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں, یعنی کہ میں تو اس پر حیران ہوتا ہوں, ممبروں سے یہ بات بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ جی عقیدے اور ایمان جو ہے نا وہ صحیح ہے, اس کی معافی نہیں ہے, وہ آپ صحیح رکھیے, اور عمل کی خرابی میں شفاعت مل جائے گی. صرف کس عمل کی خرابی میں آپ کو شفاعت ملے گی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جو انسان نادانی سے, حماقت سے, جہالت کی بنیاد پر یا شہوات کے غالب ہونے کی بنیاد پر جو غلط کام کر بیٹھتا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ کی کوشش کرتا ہے اور مغفرت معافی نہ مل پائے, ان کے لیے شفاعت ہے. ان کے لیے معافی و مغفرت ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ سب نہیں کہ ہم اپنے توجہ ہی نہ کریں کہ گناہ کیا ہے, معصیت کیا ہے, خدا کی رضائے خدا کا جو رستہ ہے اس پر چل رہے ہیں, نہیں چل رہے ہیں, من مانی دنیا داری سب چل رہی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ سوچ کے بیٹھے رہیں کہ جی میرا عقیدہ تو سالم ہے, اعمال کی خرابی شفاعت سے دور ہو جائے گی. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کی بنیاد پر توحید کی ہدایت یا توحید کی معرفت حقیقی عطا نہیں ہوتی ہے. یہ حجابات ہیں, یہ پردے ہیں, یہ رکاوٹیں ہمارے اور خدا کے درمیان. درست, انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ بات بڑھاتے ہیں. امید ہے کہ میں کچھ واضح کر پا رہا ہوں چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. اللہم صل علی